الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے احسانات اس امت پر بے تحاشا ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان گنتی کے چند لوگوں میں ہیں کہ جو مظلومانہ طور پر متعون کیے جاتے ہیں، جن کی خوبی اور ذاتی محاسن اور کمالات کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ اس کو چھپا کر، ان پر بے بنیاد الزامات لگا کر، ان کے متعلق کچھ باتیں گھڑ کے لوگوں کو ان کے خلاف بدگمان کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں ان کی طرف منسوب کی جانی جاتی ہیں کہ جو صحابی تو بہت دور کی بات، کسی شریف انسان کے اندر بھی اگر پائی جائیں تو اس سے بغض و عناد ہو جائے۔ تو یہ باقاعدہ سازش کے تحت ایسا کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے پچھلے 1300 سالوں سے، صحابہ کے زمانے سے۔ چونکہ اکثر اوقات حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان نہیں کی جاتی، تو خیال یہ ہوا کہ ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں تاکہ انسان اعتدال پہ آ جائے اور ٹھیک بات کہے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں بغض ہو یا کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ ہمیں بغض ہو، اور صحابہ کرام ولایت کے اونچے ترین درجوں پر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے اعلان جنگ ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی سے بغض و عناد رکھے گا تو میں اس سے اعلان کرتا ہوں جنگ کا۔ تو ایسی بدگمانی رکھنے کے نتیجے میں، یا جیسا ان سے عقیدت کا تعلق، محبت کا تعلق ہونا چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، جو شقاوت اور بدنصیبی کسی انسان کے حصے میں آ سکتی ہے، اس کا ان کی ذات بابرکت کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان سے بغض رکھنے کی بنیاد پر ان کے تو درجات ہی بلند ہو رہے ہیں، ان کی تو نیکیوں ہی میں اضافہ ہو رہا ہے، قیامت کے دن وہ بہت سارے لوگوں کا گریبان پکڑنے کے بھی اہل ہوں گے اور انہیں مفلس بنا کے چھوڑ دیں گے۔ لیکن سر دس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمان جو دیانتداری سے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں، جن میں اخلاص ہے، جو اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے اصحاب سے، ان کے اہل بیت سے سچی محبت رکھتے ہیں، وہ کسی نقصان اور پریشانی میں نہ پڑیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا ایک کام ہو جائے۔ بہرحال ابتدائی حالات آپ کے کچھ یوں ہیں کہ آپ قریش کے مشہور و معروف قبیلے بنی امیہ سے ہیں، اور بنی امیہ نسبی اور منصبی حیثیت سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا، تو سب سے اونچی شان بنی ہاشم کی تھی، اس سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد بنی امیہ کا یہ قبیلہ جس سے حضرت امام امیر معاویہ ہیں۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اپنے خاندان میں بہت ممتاز حیثیت کے مالک تھے اور معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی خوشی میں یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائے گا۔ اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی آپ اعلیٰ صفات کے مالک اور اخلاق کریمانہ کے حامل تھے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جاتی تھی، और आपका शुमार मालदार लोगों में होता था। फिर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, ग़ज़वा हुनैन ग़ज़वा यरमूक में शरीक भी हुए, यहाँ तक कि 31 हिजरी में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत मुआविया आप ही के फ़र्जंद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 साल कबल आपकी विलादत हुई। आप बहुत छोटी उम्र से ही बहुत उलुल अज़म और बड़े दाना थे, चुनाचे आपके वालिद का उस वक्त आपको देखकर ये कहना कि मेरा ये बेटा बड़े सर वाला है और इस लायक है कि अपनी कौम का सरदार बने। आपकी वालदा हिंद ने उस वक्त ये बात सुनी तो कहा कि सिर्फ अपनी कौम का, मैं तो उसको रोऊं अगर ये पूरे आलम अरब की क़यादत न करे। इसी तरह एक बार अरब के क़याफ़ा शनास ने आपको बहुत छुटपने की हालत में देखा तो फरमाया कि मेरा ख़्याल ये है कि ये अपनी कौम का सरदार बनेगा। माँ बाप ने आपकी तरबियत ख़ास तौर पर की, मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून से आपको आरास्ता किया। उस दौर में जबकि पढ़ने लिखने के बिल्कुल रिवाज नहीं था और लोग आम तौर पर जहालत में रहते थे, आपका शुमार गिनती के उन चंद लोगों में से कि जिन्होंने इल्म फ़न हासिल किया। फ़तह मक्का वाले दिन तो आप ज़ाहरी तौर पर ईमान लाए उस दिन, मगर हकीकत में आप उससे कबल ही इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन बाज़ मजबूरियों की बिना पर उसको ज़ाहिर नहीं किया। इसीलिए मशहूर मुअर्रिख वाक़िदी लिखते हैं कि आप सुलह हुदैबिया के बाद ही ईमान ले आए थे सन 6 हिजरी में, मगर आपने अपने इस्लाम को छुपाए रखा और फ़तह मक्का के दिन ज़ाहिर किया। अपने इस्लाम को छुपाए रखने और फ़तह मक्का के मौके पर ज़ाहिर करने की वजह हज़रत मुआविया ख़ुद बयान फरमाते हैं, तो चुनाचे मुअर्रिख इब्न साद फरमाते हैं, हज़रत मुआविया फरमाते थे कि मैं उमरतुल क़ज़ा से पहले इस्लाम ले आया था, मगर मदीना जाने से डरता था क्योंकि मेरी वालदा कहा करती थी कि अगर तुम गए तो हम ज़रूरी अखराजात ज़िंदगी भी बंद कर देंगे। इस उज़र और दूसरी मजबूरियों की बिना पर आपने अपने वालिद के हमरा फ़तह मक्का के मौके पर अपने इस्लाम का ऐलान किया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि बदर, उहद, खंदक और ग़ज़वा हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके गए हैं तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु इनमें से किसी में शरीक नहीं हुए। हालांकि उस वक्त आप जवान थे, आपके वालिद अबू सुफियान को सिपा सालार थे और आप हम उमर और आपके जितने साथी थे, हम उमर और दोस्त अहबाब, वो सब बढ़ चढ़ कर उस इन जंगों में हिस्सा ले रहे थे मुशरिकीन की तरफ से। इन तमाम बातों के बावजूद आप इन जंगों में किसी गज़वे में शरीक नहीं हुए, इसलिए कि इस्लाम की हक्कानियत आपके दिल में घर कर चुकी थी। इस्लाम के बाद तो आप मुस्तकिलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही रहे और आप उस मुक़द्दस जमात के एक रुकन रकीन थे जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब वही यानी किताबत वही के लिए मामूर फरमाया। चुनाचे जब वही नाजिल होती तो आप उसे कलमबंद फरमाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन में सबसे ज़्यादा हज़रत ज़ैद बिन साबित आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते और इसके बाद दूसरा नंबर हज़रत मुआविया का था। ये दोनों हजरात दिन रात आपके साथ रहते और उसके सिवा कोई काम न करते थे। इनका बुनियादी काम यही था, ये इबन हज़म ने लिखा है अपनी जवामे उस्सीरा। और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किताबत वही का काम कितना नाजुक था और उसके लिए जिस एहसास से ज़िम्मेदारी और अमानत और दयानत और इल्म फ़हम की ज़रूरत थी उसको सब समझ सकते हैं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुसलसल हाज़िरी, किताबत वही, अमानत और दयानत और दीगर सिफ़ात महमूदा की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार आपको ये दुआ दी। हदीस की मशहूर कुतुब में आई है कि इमाम तिरमिज़ी लेकर आए फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदि बिह, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत दे और हिदायत याफ्ता बना दे और इसके ज़रिए लोगों को हिदायत दे। और एक और हदीस में आपने बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब, यानी ऐ अल्लाह मुआविया को हिसाब किताब सिखा और उसको अज़ाब जहन्नम से बचा। अल इस्तियाब में, इसी तरह मजमू ज़वाइद में और कंज़ुल उम्माल वगैरह में ये हदीस आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व मक्किन लहू फिल बिलाद वक़िहिल अज़ाब, अल्लाह मुआविया को किताब सिखला दे और शहरों में इसके लिए ठिकाना बना दे और उसको अजाब से बचा ले। یہ بھی مجمع الزوائد کے اندر روایت آئی ہے. پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حضرت معاویہ وضو کا پانی لے کر گئے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو فرمایا, وضو کرنے کے بعد میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے معاویہ, اگر تمہارے سپرد امانت کی جائے, یعنی تمہیں امیر بنایا جائے, تو تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انصاف کرتے رہنا. اور بعض روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص اچھا کام کرے اس کی طرف توجہ کرنا اور مہربانی کرنا, جو کوئی برا کام کرے اس سے درگزر کرنا. حضرت معاویہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد خیال لگا رہا کہ مجھے ضرور اس کام میں آزمایا جائے گا, چنانچہ ایسا ہی ہوا. اور یہ روایت حافظ ابن حجر لے کر آئے ہیں علی صحابہ کے اندر. ان روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوی میں اچھا مرتبہ, اونچا مرتبہ حاصل تھا. آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص محبت بھی تھی. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کسی کام میں مشورے کے لیے طلب فرمایا, مگر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے فرمایا ادعو معاویتا, کہ معاویہ کو بلاؤ, احضروہ امرکم, اور اپنے معاملے کو ان کے سامنے رکھو, فَإِنَّهُ قَوِيٌّ امین, کہ وہ بڑے قوی ہیں مشورہ دینے میں اور بہت امانت دار ہیں. لیکن بہرحال یہ روایت ذرا سند میں کمزور ہے. ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہے, حضرت معاویہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اے معاویہ, تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مل رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا سینہ, میرا پیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم املأہ علما, اے اللہ اس کو یعنی اس کے سینے کو علم سے بھر دے. یہ حافظ ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بیان کی ہے. خود صحابہ کرام کی نظر میں حضرت معاویہ کا بھی بڑا محبت کا اور اونچا مقام تھا. ایک بار عمر فاروق کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو آپ نے فرمایا قریش کے اس جوان کی برائی مت کرو جو غصے کے وقت بھی ہنستا ہے, یعنی انتہائی بردبار ہے, اور جو کچھ اس کے پاس ہے بغیر اس کی رضا مندی کے حاصل نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے سر پر کی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو اس کے قدموں پر جھکنا پڑتا ہے, یعنی انتہائی غیور اور شجاع ہے. حضرت عمر فاروق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو, تم میرے بعد آپس میں فرقہ بندی سے بچو, اور اگر تم نے ایسا کیا تو سمجھ رکھو کہ معاویہ شام میں موجود ہیں. حافظ ابن حجر نے یہ بات بیان فرمائی. ایک اور روایت الاصابہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے لکھی ہے کہ اپنی مجلس میں حضرت عمر فاروق کے پاس ایک مرتبہ حضرت معاویہ تشریف لائے. حضرت معاویہ نے اس وقت ایک سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. صحابہ کرام نے حضرت معاویہ کی طرف دیکھنا شروع کیا. حضرت عمر نے یہ دیکھا تو کھڑے ہوئے اور درہ لے کر حضرت معاویہ کی طرف بڑھے اور مارنے لگے. حضرت معاویہ پکارتے رہے اللہ اللہ, اے امیر المومنین آپ کیوں مارتے ہیں؟ مگر حضرت عمر نے کچھ جواب نہ دیا, یہاں تک کہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. صحابہ کرام حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جوان یعنی حضرت معاویہ کو کیوں مارا, حالانکہ ان جیسا آپ کی قوم میں ایک بھی نہیں. حضرت عمر نے جواب دیا میں نے اس شخص میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا, اور اس کے متعلق مجھے صرف بھلائی ہی کی خبر ملتی ہے, لیکن میں نے چاہا کہ اس کو اتاروں. اور یہ کہہ کر آپ نے حضرت معاویہ کے لباس کی جانب اشارہ کیا کہ اس لباس کو پہننے سے مجھے تکلیف ہوئی. نیز آپ کے متعلق حضرت عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تم قیصر و کسرا اور ان کی سیاست کی تعریف کرتے ہو, حالانکہ خود تم میں معاویہ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان, ان کے انتقال کے بعد پہلے ان کو یعنی گورنر بنایا تھا شام کا, اور جب یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے بعد شام کا گورنر حضرت معاویہ کو بنایا. اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے گورنروں اور والیوں کے تقرر کے معاملے میں انتہائی محتاط تھے, اور جب تک کسی شخص میں مکمل اطمینان نہ ہو جاتا اور کسی یعنی اس کے بارے میں بالکل آپ یکسو نہ ہو جاتے, اسے کسی مقام اور علاقے کا امیر نہ بناتے تھے. پھر جس شخص کو گورنر بناتے اس کی پوری نگرانی بھی کرتے, اور جب کبھی اس میں ذرا سی کمزوری پاتے تو اسے معزول کر دیتے. چنانچہ آپ نے حضرت معاویہ کو آخر وقت تک امیر رکھا ان کے علاقے پر، یہ آپ کا ان پر کامل اعتماد کا ثبوت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان کا غنی حضرت عثمان کا دور آیا، وہ بھی آپ پر مکمل اعتماد فرمایا کرتے تھے اور تمام اہم معاملات میں مشورہ لیتے تھے۔ انہوں نے بھی آپ کو شام کی گورنری کے عہدے پر بھی باقی رکھا، اس کے ساتھ ساتھ حمص، اردن، قنسرین اور فلسطین وغیرہ بھی آپ کی ماتحتی میں دیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے بیعت کی اور آپ خلیفہ ہو گئے۔ آپ کے اور حضرت معاویہ کے درمیان قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں اختلاف ہوا، جس نے بڑھ کر قتال کی صورت اختیار کر لی اور مسلمانوں کے درمیان تفرقے کی بنیاد پڑ گئی۔ مگر جیسا کہ ہر ہوشمند جانتا ہے کہ اس میں دونوں جانب اختلاف کا منشا دین ہی تھا، اس لیے فریقین ایک دوسرے کے دینی مقام اور ذاتی خصائل اور اوصاف کے قائل تھے اور اس کا اظہار فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی جب جنگ صفین سے واپس لوٹے تو فرمایا کہ اے لوگو، تم معاویہ کی گورنری اور امارت کو ناپسند کرو اور ایسا کرنا چھوڑ دو، تم معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کیا کرو، کیونکہ اگر تم نے انہیں گم کر دیا، کھو دیا، تو دیکھو گے کہ سر اپنے شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گریں گے جس طرح حنزل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتا ہے۔ خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر اجلہ صحابہ کرام بھی حضرت معاویہ کو بہت قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی ایک فقہی مسئلے میں آ کے شکایت کی گئی کہ حضرت معاویہ نے اس کا تو یہ جواب دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ انہ فقیہ، بھائی وہ تو فقیہ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے ان کا اجتہاد ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ معاویہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، اس لیے ان پر اعتراض نہ کرو۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب نے آ کر آپ سے شکایت کے لہجے میں کہا کہ حضرت معاویہ نے وتر کی تین رکعتوں کے بجائے ایک رکعت پڑھی ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اے بیٹے، جو کچھ معاویہ نے کیا صحیح کیا، کیونکہ ہم میں معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ تو دینی حساب سے حضرت معاویہ کا یہ مقام تھا حضرت ابن عباس کے نزدیک، اور دنیاوی حساب سے بھی فرمایا کرتے تھے، میں نے معاویہ سے بڑھ کر سلطنت اور بادشاہت کا لائق کسی کو نہ پایا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عمیر بن سعد کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت معاویہ کو مقرر کیا، تو کچھ لوگوں نے جمع گوئیاں کی۔ حضرت عمیر نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ معاویہ کا صرف بھلائی کے ساتھ ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا دیتے سنا کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر سرداری کے لائق کوئی آدمی نہیں پایا، ابن کثیر کے حوالے سے، اور پچھلی والی بات سنن ترمذی کی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت علی حضرت معاویہ کی آپس کی جنگوں میں غیر جانبدار رہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے بعد کسی کو معاویہ سے بڑھ کر حق کا فیصلہ کرنے والا نہیں پایا۔ حضرت قبیصہ بن جابر کا قول ہے کہ میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو حضرت معاویہ سے بڑھ کر بردبار ہو، ان سے بڑھ کر سیاست کا اور سیادت کا لائق ہو، ان سے زیادہ باوقار ہو، ان سے زیادہ نرم دل اور نیکی کے معاملے میں ان سے زیادہ کشادہ دست ہو۔ اسی طرح تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں انہوں نے کبھی کسی کو کوڑے نہیں مارے، لیکن فرمایا کہ ایک شخص جس نے امیر معاویہ پر زبان درازی کی تھی اس کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے ان سے سوال کیا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ میں، کہ حضرت ابن مبارک نے جواب دیا کہ بھلا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو اور جب سرکار نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہو تو انہوں نے جواب میں ربنا ولک الحمد کہا ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ بتلائیے کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں سے کون زیادہ افضل ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ تم ان دونوں کی آپس کی نسبت پوچھتے ہو، اور پھر بہت غصہ کیا، خدا کی قسم वो मिट्टी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जिहाद करते हुए हज़रत मुआविया की नाक के सुराख में चली गई, वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। ये भी इब्न कसीर ही का हवाला है। एक और बुज़ुर्ग से बात कही गई तो उन्हें बहुत गज़बनाक हो गए, फरमाया कि भला मैं एक ताबई का किसी सहाबी का से मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। हज़रत मुआविया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनकी बहन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, उन्होंने वही ये खुदाबंदी की किताबत की और हिफाजत की, भला उनके मकाम को कोई ताबई कैसे पहुँच सकता है। फिर यह हदीस पढ़कर सुनाई कि जिसने मेरे असहाब और रिश्तेदारों को बुरा भला कहा उन पर अल्लाह की लानत है। ये भी इब्न कसीर ही का हवाला है। मशहूर ताबई हज़रत हनफ बिन कैस जो अहले अरब में बहुत ही ज़्यादा हलीम और बुर्दबार और बहुत पेशेंट माने जाते हैं कि हमेशा बहुत रियायत करते थे, उनसे किसी ने कहा कि आप ज़्यादा बुर्दबार हैं या मुआविया, तो आपने फरमाया बखुदा मैंने तुमसे बड़ा जाहिल नहीं देखा। हज़रत मुआविया रदील्ला ताला अन्हो तो कुदरत रखते हुए हिल्म और बुर्दबारी से काम लेते थे और मैं कुदरत न रखते हुए बुर्दबारी करता हूँ, लिहाजा मैं उनसे कैसे बढ़ सकता हूँ या उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। ये तारीख़ तबरी का हवाला है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में हज़रत मुआविया की पूरी सीरत में उन्होंने किस तरीके से किन किन इलाकों को फतह किया और किस तरीके से उम्मत का निज़ाम और इंसराम संभाला उसका तस्करा किया जाएगा, और फिर उनकी अपनी कुछ खसाइल के बारे में और नेक उनकी आदात के बारे में कुछ तफसीली बयान होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह में समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।